بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. گزشتہ سے پیوستہ حدیث نمبر 56، صدقہ بیماریوں کا علاج ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مختصر تعارف حدیث نمبر 1 میں گزر چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو بیماریوں کا علاج فرمایا ہے. صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقے کا لغوی معنی خیرات، یہ الصداقہ سے ہے، سچی دوستی، اللہ عز وجل سے سچا تعلق اس کا ہے جو ثابت کرنے کے لیے اللہ کا ہی مال دیا ہوا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے. صداقہ بے لوس محبت کو بھی کہتے ہیں. امام جرجانی فرماتے ہیں، العطیہ التي يبتغى بها المثوبة من اللہ تعالی، وہ چیز جس کے ذریعے اللہ رب العزت سے اجر و ثواب حاصل کیا جائے. اور امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، الصدقہ ما یخرجہ الانسان من مالی علی وجہ القربہ. صدقہ وہ چیز ہے جو آدمی اپنے مال سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نکالتا ہے. صدقے کی فضیلت، صدقہ ایک مسلمان کے اخلاص اور ایمان کی سچی دلیل ہے. صحیح مسلم 223، صحیح الجامع 3957، والصدقة برهان، صدقہ یہ برہان ہے. والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے. اور ان دونوں سے پہلے والصلاة نور، نماز روشنی ہے، نور ہے. صدقہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے. داووا مرضاکم بالصدقہ، صدقہ قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے. سلسلہ صحیحہ 854. ان رجلا شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، ایک آدمی نے اپنے سخت دل کی شکایت کی. فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اردت ان یلین قلبك، اگر تم چاہتے ہو کہ دل نرم ہو جائے، فاطعم المسکین، تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، وامسح راس الیتیم، اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو. صدقہ معاشرتی برائیوں کا بھی علاج ہے اور بیماریوں کا بھی علاج ہے. صحیح مسلم 2909، صحیح الجامع 4346. ایک شخص رات کو صدقہ لے کے نکلا اور ایک چور کو دے کے آ گیا، دوسری رات کسی بدکار عورت کو دے کے آ گیا، تیسری رات کسی غنی کو دے کے آ گیا. لوگوں نے بہت باتیں کی، اس نے کہا، اللہ میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا. جواب ملا، اما صدقتك فقد قبلت، رہا تیرا صدقہ تو وہ تو قبول ہو گیا ہے. اما الزانیہ فلعلها تستعف بها عن زناها، یہ بری عورت کچھ کھاتی ہی تھی لیکن تیرے صدقے کمال جس نے اس کو اس برائی سے توبہ تائب کرنے پر مجبور کر دیا. ولعل الغنی يعتبر فينفق مما اعطاه الله، غنی بخیل تھا لیکن تیرا مال استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا. ولعل السارق يستعف بها عن سرقته، رہا چور تو اس نے چوری سے توبہ کر لی. تو چوری، بخل اور اللہ کی نافرمانی یہ معاشرتی بیماریاں ہیں جو اللہ عز وجلال نے اس انسان کے صدقے کی وجہ سے دور فرما دی. صدقہ فتنوں کا بھی علاج ہے. صحیح بخاری 525، صحیح مسلم 144. فتنة الرجل في اهله وماله ونفسه وولدی وجاری، آدمی کا فتنہ اس کے اہل و عیال میں. اہل و عیال نہیں تب بھی فتنہ ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے تب بھی فتنہ. مالی، فقیر ہے انسان تو تب بھی فتنہ، زیادہ مال ہے اور حرام کا ہے اس سے بڑا فتنہ. ونفسی، بیمار ہے تو تب بھی فتنہ، اور اگر طاقت اتنی ہے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے تو اور بڑا فتنہ. وولدی، اولاد ہے نہیں تو لوگوں کے طعنوں کا فتنہ، اولاد بری ہے تو اس سے بڑا فتنہ. وجاری، اکیلا کہیں جا کے مکان بنائے تو خوف کا فتنہ، اگر کوئی پڑوسی آ گیا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں ہر وقت لگا رہتا ہے تو اس سے بڑا فتنہ. یکفرها الصیام، ان پانچوں فتنوں کو دور کرنے کے لیے پانچ کام کرنے پڑتے ہیں. یکفرها الصیام، روزے رکھے جائیں یہ کفارہ بنیں گے. والصلاة، نماز کی پابندی اور نوافل. والصدقہ، اور صدقہ کرنا. والامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرنا. والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا. صدقہ گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے. صحیح الجامع 5:36. والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ برائی کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے اور غضب الہی کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے. صحیح بخاری 1443. الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو بھی روکتا ہے، اس سے بچاتا ہے. صدقہ قبر کی شدت اور حدت کو ختم کر دیتا ہے. صحیح ترغیب 873. ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، بلا شبہ صدقہ قبر میں قبر والے کے لیے گرمی کو دور کر دے گا. صدقہ عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے کا ذریعہ بنتا ہے. صحیح بخاری 660. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. رجل تصدق بصدقہ، ان ساتوں میں ایک وہ بھی ہوگا جو صدقہ کرے گا دائیں ہاتھ سے جبکہ بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. صدقہ جہنم سے بچاؤ اور معمولی سا صدقہ پہاڑ جتنی اجر کا باعث ہوگا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، صحیح بخاری 1417، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 2344، من استطاع منکم ان یستتر من النار ولو بشق تمرہ فلیفعل. اتقوا النار، آگ سے بچ جاؤ. ولو بشق تمرہ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے. من استطاع منکم ان یستتر من النار، جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچائے، فلیفعل، اسے بچنا چاہیے. کیسے؟ ولو بشق تمرہ، خواہ اسے کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 1410، صحیح مسلم 1014، من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، من کسب طیب، پاکیزہ مال سے، ولا يقبل الله الا الطيب، اور اللہ عز وجلال پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں. وان الله يتقبلها بيمينه، بلا شبہ اللہ عز وجلال اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں. ثم يربيها، پھر اس کی پرورش کرتے ہیں، لصاحبه، صدقے والے کے لیے. كما يربي احدكم فلوه او فلوه فصيله، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے اونٹ یا گائے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتى تكون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ چیز پہاڑ بن جائے گی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے صدقہ کرتی تو درم و دینار کو خوشبو لگا کے دیتی، فقیر کے ہاتھ میں دینے سے پہلے خوشبو لگاتی، کہتے رکو. کیوں؟ پہلا مقصد یہ لگتا ہے فقیر پکڑے گا، لیکن صدقہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، تو اللہ عز الجلال کے ہاتھ میں جو چیز جائے وہ اچھی جانی چاہیے، خوشبو والی. اور دوسرا مقصد، درم و دینار کا الگ صدقہ، ادخال السرور فی قلب مسلم صدق، جب خوشبو آئے گی تو وہ خوش ہوگا. ایک اور صدقہ، ایک معنوی صدقہ اور ایک آئینی صدقہ. تیسرا، مال کا صدقہ اور خوشبو کا تحفہ. تو ان تینوں چیزوں کو ایک ہی چیز میں سیدہ عائشہ جمع کیا کرتی تھی. اور چوتھا، اچھے اور برے دوست کی مثال میں اللہ کے سنے فرما، اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، اچھا دوست ایسا ہے جیسے کستوری والا، وہ آپ کو دے یا نہ دے، آپ خریدو یا نہ خریدو، خوشبو ضرور آتی ہے. حدیث نمبر 57، پانی پلانا افضل ترین صدقہ ہے. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقۃ سقی الماء، پانی پلانا افضل ترین صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں افضل ترین صدقہ پانی پلانے کو کہہ دیا. پانی ایک ایسی نعمت ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر انسان کی زندگی کا راز ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے فرمایا، سورة الواقع 6:8، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. دعویٰ کرنے والے کہ ہم ہی دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ عز وجل فرماتے ہیں کیا خیال ہے، یہ پانی جو تم پیتے ہو تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ اللہ یہ پانی اگر روک لیں تو کیا کرو گے؟ اس لیے قیامت کے دن بھی جب جہنمی جل رہے ہوں گے تو اس وقت پانی ہی طلب کریں گے. سورۃ الاعراف 5:0.
ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين.
جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے کچھ پانی ہی دے دو، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو. جہنمی کہیں گے کافروں پر یہ حرام ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فی هذه الآية دلیل على ان سقی الماء من افضل الاعمال، کہ پانی پلانا یہ افضل ترین اعمال میں سے. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فقال الماء، پانی کا صدقہ. الم تروا الى اهل النار حين استغاثوا باهل الجنه، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ جہنمی قیامت کے دن پہلا مطالبہ پانی کا ہی کریں گے؟ اور اللہ عز وجل نے فرمایا، سورۃ الملک آیت نمبر 30،
قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين.
اگر اللہ پانی کو گہرا کر دے یا پانی کو گدلا کر دے تو کون لائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ پانی وافر مقدار میں اللہ نے دنیا والوں کو دے رکھا. احساس اور شعور ان لوگوں کو ہے جن علاقوں میں پانی درست نہیں یا پانی کی قلت ہے. پانی پلانے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ افضل صدقہ ہے، افضل الصدقہ سقی الماء، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ صدقہ ہے. سنن ابی داود 1681، ان سعدا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فقال ای الصدقۃ اعجب الیک، کون سا صدقہ آپ کو بہت پسند ہے؟ قال الماء، پانی کا صدقہ. پانی پلانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال خرچ کیے بغیر پانی پلانا اس کو بھی صدقہ قرار دیا ہے. والشرب من الماء يسقيها صدقہ، کسی کو پانی پلا دینا یہ بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف صدقہ نہیں بلکہ صدقہ جاریہ کا نام دیا. صحیح ترغیب 962، سنن ابی داود 1430، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی ماتت فأی الصدقۃ افضل، میری والدہ دنیا سے چلی گئی، کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال الماء، پانی. فحفر بئرا، تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا. وقال هذه لام سعد، یہ ام سعد کے لیے. اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع 3596، سبع يجرى للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موتي، سات چیزیں جن کا اجر انسان کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے اور وہ مرنے کے بعد قبر میں ہوتا ہے. من علم علما، جس نے کوئی علم سکھا دیا، او اجرا نهرا، یا اس نے نہر جاری کروا دی، او حفر بئرا، یا اس نے کنواں کھدوا دیا، او غرس نخلا، یا اس نے کھجور کا درخت لگوا دیا، او بنا مسجدا، یا اس نے مسجد بنوا دی، او ورس مصحفا، یا اس نے قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑا، او ترک ولدا، یا اس نے اولاد چھوڑی، یستغفر له بعد موتی، جو اس کے مرنے کے بعد استغفار کرتی ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 198، او ولدا صالحا ترک، نیک اولاد چھوڑی. اور اس روایت کے الفاظ ہیں، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موتی، مومن کو جو پہنچتی رہتی ہے نیکی، جو عمل اس کی موت کے بعد، علما علم، ایک علم اس کا اجر پہنچتا رہتا ہے جو اس نے کسی کو سکھا دیا، ونشر، اور اس کی نشر و اشاعت کی، وولدا صالحا ترک، یا نیک اولاد چھوڑی، او مصحفا ورثه، وراثت میں قرآن چھوڑا، مسجدا بنا، یا مسجد اس نے بنا دی، او بیتا لابن السبیل بنا، یا مسافروں کے لیے گھر بنا دیا، او نہرا اجراہ، یا اس نے نہر جاری کر دی، او صدقۃ اخرجها من مالی فی صحته و حیاتی، اس نے اپنے مال سے صدقہ نکالا صحت کی حالت میں اور زندگی میں، بیمار ہو کے تو سب دیتے ہیں، زندگی کے بعد تو دیں گے لوگ دیں گے، تلحقہ من بعد موتی، اس کے مرنے کے بعد اس کا اجر اسے پہنچے. پانی پلانا یہ تو بیماریوں کا علاج ہے. امام ہیثمی بیان کرتے ہیں، ابو عبداللہ امام حاکم، جو مستدرک حاکم کے مؤلف ہیں، ان کو ایک عجیب بیماری ان کے چہرے پہ شروع ہوئی، لوگوں سے دعائیں بھی کروائیں، پھر حدیث پڑھتے پڑھتے انہیں سمجھ آئی کہ یہ پانی پلانا یہ تو بہت بڑا صدقہ ہے. ثم تصدق على المسلمين بوضع سقاية بنيت على باب داره، انہوں نے ایک کنواں بنوایا، پانی پلانے کا بندوبست کیا. ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا، لوگ پانی جس طرح پیتے جا رہے تھے ان کی بیماری زائل ہوتی جا رہی تھی. فما مر عليه اسبوع الا وظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه الى احسن ما كان، پہلے سے بھی اللہ عز و جل نے ان کو زیادہ اچھی صحت دے دی. علی بن حسن بن شقیق کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا اور کہا، یا ابا عبد الرحمن، میرے گھٹنے پہ ایک بہت بڑا زخم ہے، 7 سال ہو گئے، بہت علاج کیا، نفع نہیں ملا، تو انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن المبارک 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الى الماء فاحفر هناك بئرا، جاؤ اس جگہ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، وہاں ایک کنواں بنواؤ، فانی ارجو ان تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم، مجھے امید ہے کہ وہاں چشمہ پھوٹے گا اور یہاں یہ تیرا خون رک جائے گا۔ ففعل الرجل فبرئ، شعب الایمان کی روایت ہے، اس شخص نے ایسا ہی کیا اور فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پانی پلانے سے تو گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ صحیح بخاری 2363، بینما رجل یمشی فاشتد علیہ العطش، اس دوران کہ ایک آدمی جا رہا تھا اسے بہت پیاس لگی، فنزل بئرا فشرب منها، وہ کنویں میں اترا اس نے پانی پیا، ثم خرج پھر جب وہ کنویں سے باہر آیا، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، باہر نکل کے دیکھا تو ایک کتا پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے وہ گیلی مٹی کو کھا رہا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے كاد أن يقتله العطش، قریب تھا کہ پیاس اسے مار ڈالتی۔ صحیح بخاری 3321، فقال وہ شخص کہنے لگا هذا مثل الذي بلغ بي، یہ تو وہی کچھ ہوا جو میرے ساتھ تھا، یہ بھی پیاسا جس طرح مجھے پیاس لگی تھی، اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا، ثم امسكه بفي ثم رقي فسقى الكلب، اور اس نے کتے کو پانی پلایا، فشكر الله له فغفر له، اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اسے معاف کر دیا۔ صحابہ نے سوال کیا وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں میں بھی اجر ہے؟ قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْر، ہر جاندار کے ساتھ خیر خائی کرنے میں اجر ہے۔ دوسری روایت میں جیسے یہاں مرد کا تذکرہ ہے، وہاں ایک عورت کا تذکرہ ہے، غفر لامرأة مومسة، ایک بدکار عورت کو اللہ نے بخش دیا صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، فنزعت خفها، اس نے بھی موزہ اتارا، فأوثقت بخمارها، اپنے دوپٹے سے باندھا، فنزعت له من الماء، پانی نکال کے اس نے کتے کو پلا دیا۔ پانی پلانا رب کی رضا کو حاصل کرنے کا آسان ذریعہ۔ صحیح مسلم 6721، قیامت کے دن ہوگا اللہ عز و جلال فرمائیں گے یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی، قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اللہ آپ تو رب العالمین، میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا، قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعوده، جانتے ہو فلان بیمار ہوا تم نے بیمار پرسی نہیں کی، اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده، اگر تم اس کی عیادت کرتے تم مجھے وہاں پا لیتے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو نے کھانا نہیں دیا، قال یا رب وکیف اطعمک وانت رب العالمین، اے اللہ میں کیسے آپ کو کھلاتا آپ تو رب العالمین، قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمه، جانتے ہو میرے فلان بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے نہیں کھلایا، اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلک عندی، جانتے ہو اگر تم اسے کھلا دیتے تو یہ کھانا آج میرے پاس ذخیرہ کیا ہوا تم پا لیتے، یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، میں نے تجھ سے پانی کا مطالبہ کیا تو نے پانی نہ دیے. قال یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین, اللہ آپ تو رب العالمین ہے, آپ کو کیسے پانی پلاتا. قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقی, میرے فلاں بندے نے پانی طلب کیا تم نے پانی نہ دیا. اما انك لو سقیته وجدت ذلك عندي, اگر تم نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو آج پانی مجھ سے تم لے لیتے, آج میرے پاس وہ پانی موجود ہوتا. اس حدیث میں اللہ عز وجلال نے جو تین الفاظ بولے ہیں, عندی, عندہ, اگر تم کسی بیمار کے پاس جاتے تو میری رضا حاصل کرتے. مالک الملک کو بیماری, بھوک, پیاس, جن کو لاحق ہوتی ہے ان سے پیار کتنا ہے, ان کی جگہ پہ اپنا ذکر کر دیا کہ میں بیمار ہوا, میں بھوکا ہوں, میں پیاسا. پانی پلانا تو بہترین اجر کا باعث. من حفر ماء لم يشرب منه كبد حري من جن ولا انس ولا طائر الا اجره الله يوم القيامه. ابن خزیمہ 1292, جو پانی زمین کھود کے نکالتا ہے اس سے کوئی بھی جاندار آزاد, جن ہو یا انسان, پرندہ ہو یا کوئی چیز, پی لے, اللہ عز و جلال اس کا اجر قیامت کو عطا کریں گے. پانی پلانے سے تو جہنم سے دوری ہوتی ہے. من سقى مسلما شربة او شربة ماء, جو کسی مسلمان کو پانی کا ایک گھونٹ پلاتا ہے, بعده الله من جهنم, رب تعالی اس کو جہنم سے دور فرما دیں گے. شوط فرس یعنی حضر فرس, جتنا گھوڑا ہوتا ہے اتنا اسے جہنم سے دور فرما دیں گے. جنت میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے سید ترغیب 951. ایک دیہاتی آیا, اللہ کے رسول جنت جانا چاہتا ہوں, جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کا طریقہ بتایا, کرتے کرتے فرمایا تم اس کو کھانا کھلاؤ. وَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ, کھانے کی بھی طاقت نہیں تو پیاسے کو پانی پلا دینا, جنت مل جائے گی. صرف جنت نہیں, جنت میں سر بمہر شراب ملے گی. سنن ابی داود 1684. ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ, جو مسلمان کسی کو پیاس میں پانی پلا دے, سقاه الله من رحيق المختوم, اللہ عز الجلال اسے رحیق المختوم, اس پاکیزہ شراب سے پلائیں گے. حدیث نمبر 58, شیطان کو ذلیل کرنے کا آسان عمل. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا, جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے متعلق چند باتیں حدیث نمبر 31 میں گزر چکی. جانتے ہیں سیدنا ابو ذر کون تھے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ جو آپ کو زندگی میں نفع دے سکتا ہے وہ لکھیے. انتہا درجے کے یہ قوت والے صحابی تھے, کبھی انہیں غلطی برداشت نہیں ہوئی, نیور ایور کہ وہ کسی غلطی کو برداشت کرے یا چپ رہیں. جیسا کہ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ زندہ کہتے ہیں, لو برائی پہ چپ رہے ہیں, ہم گونگے شیطان بن جائیں, شیطان اخرس کی صفت ہم پہ آ جائے. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے بیٹھے فرمایا, ابو ذر لا تأمرن على اثنين، ویسے تو تم بڑے قوت والے ہو لیکن میں آپ کو کہوں گا انک رجل ضعیف، تم بہت کمزور ہو. اب وہ جسمانی کمزوری نہیں تھی، وہ کمزوری کیا تھی یہ آپ خود ابھی بتائیں گے قصہ سننے کے بعد. جسمانی طاقت ان کی ایسے تھی، ایک دن گھر سے نکلے تو ایک ساحرہ جادوگرنی جادو کے ذریعے ایک عورت کی گردن کاٹتی نظر ایسے آتا تھا، کاٹتی تو نہیں تھی، اور لوگوں میں تماشا اس نے لگا رکھا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں اوف سحر جادو، گھر بھاگے تلوار لائے، ففلق ہامتہا اس کی گردن اڑا دی اس جادوگر نے کی، کہتے ہیں صلیح الان ذرا اب اپنی جوڑ کے دکھاؤ نا. اب وہ بیچاری کیا جوڑ تھی، اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی. تو جسمانی طاقت تھی، ایمانی طاقت بھی تھی. آپ نے فرمایا یا ابا ذر لا تأمرن على اثنين، دو کے بھی امیر نہ بننا. ولا تولین مال یتیم، یتیم کے والی نہ بننا، اس کے مال کے ذمہ دار نہ بننا. دو کے بھی امیر نہ بننا، ایسے انسان کو تو بنانا چاہیے پوری قوم کا لیڈر. آپ نے یہ کیوں کہا کہ دو کا بھی تم امیر نہ بننا؟ ایمانی طاقت بہت اچھی، جسمانی طاقت بہت اچھی. پھر آپ نے فرمایا ابو ذر کیا بنے گا؟ جب مدینے والے تمہیں ایک نہ ایک دن نکال دیں گے. کہتے اللہ کے رسول مجھے؟ کہتے ہاں تجھے. کہا تو نکال دے، میں شام چلا جاؤں گا. حالانکہ یہ موقع تھا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو مکہ نہیں تو مدینہ میں رہنا ہے، دعا کر دیں مجھے نہ ہی نکالیں، یا کوئی طریقہ بتا دیں کہ کوئی سبب ہے تو میں وہ چھوڑ دوں جس سے مجھے نکالیں. کہتے نکال دے، میں شام چلا جاؤں گا. آپ نے پھر فرمایا ابو ذر کیا بنے گا جب لوگ تمہیں شام سے بھی نکال دیں گے؟ کہتے نکال دے، میں پھر مدینے آ جاؤں گا. حالانکہ موقع تھا، اللہ کے پیغمبر چلو مسجد نبوی نہیں تو بیت المقدس ہی صحیح، یا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں میں اس کو درست کر لیتا ہوں. آپ نے پھر فرمایا ابو ذر کیا بنے گا جب تمہیں مدینے سے پھر نکال دیں گے؟ کہتے ہیں نکال دیں، میں اپنے کھیت ربضہ میں چلا جاؤں گا. ربضہ ان کی زمین تھی، اپنی حویلی تھی. تیسرا موقع کہ وہ کہہ دیتے ہیں نہیں اللہ کے رسول دعا فرمائیں، وہاں ہی میں رک جاؤں، میں شام بھی نہیں رہا، واپس مدینے آ ہی گیا صحیح، تو چلو یہاں باقی زندگی گزار لو، یا کوئی طریقہ ہی بتا دیں. تینوں کا جواب وہی دیا. پھر ایسا ہی ہوا، سیدنا عثمان کے زمانے میں ان کا ایمان تو مسلم تھا کیونکہ صحابی ہیں جنتی ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ان جیسا ایمان کسی کا ہو، اور طاقت بھی جسمانی تھی. جو بھی کوئی غلط بات کرتا فٹ آن دا اسپاٹ اس کا علاج. تو سیدنا عثمان نے فرمایا میرا مشورہ ہے کہ آپ شام چلے جائیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے، چلے گئے. وہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، وہ ممبر پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت جب انہوں نے شروع کی، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، رہبانوں کی بات کی تو کہا یہ صرف عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے. سیدنا معاویہ بڑے شفیق انسان تھے، بڑے گہرے انسان تھے، اللہ نے ان کو بڑی فہم دی تھی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن خط لکھ دیا سیدنا عثمان کو کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ بزرگوں کو مدینہ واپس بلا لیں. تو سیدنا عثمان نے بلا لیا. پھر کوئی بات ہوئی تو پھر سیدنا عثمان نے کہا کہ مسائل تو اس طرح پھر نہیں چلتے نا، اکیلی زندگی تو انسان کی اکیلی ہوتی، بادشاہ ہوتا ہے. اس معنی میں بادشاہ کے فیصلے بادشاہ سوچ کے نہیں کرتے، ویسے بھی کر دیتے. ویسے تو آپ نے سنا ہے کہ تین چیزوں کے ساتھ بندہ بادشاہ بنتا ہے، لیکن کسی کو ساتھ لے کے چلنا اور کسی کے ساتھ خود چلنا، یہاں انسان کی صلاحیت سامنے آتی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پھر ربضہ چلے جائیں. تو کہا ٹھیک ہے، آرام سے اپنا ساز و سامان پکڑا اور ربضہ چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، جس کو اللہ کے رسول نے یہ بات کہہ کے بقیہ صحابہ کو سمجھا دیا، جو آج کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو صحابہ کی زندگی کی ایسے پہلوؤں میں بھی بہت سارے سبق ہیں۔ پھر وہ ربضہ ہی رہے اور وہاں ہی فوت ہوئے ہیں۔ بیوی کہتی ہے آپ یہاں ہیں، اگر آپ فوت ہو گئے تو بنے گا کیا؟ کہتے کیا بنے گا، دیکھنا ساری دنیا یہاں آئے گی۔ اور ساتھ یہ کہا کہ کوئی حکومتی بندہ آیا اس کو میری 4 روپے کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ تو آپ لوگوں کے لیے سبق یہ ہے، دینداری بہت اچھی بات ہے، نیکی شریعت کا یہ مطالبہ ہے، ایمانی طاقت یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، لیکن بصیرت اور فراست اس کے بغیر کوئی بھی طاقت انسان کے لیے مصیبت بن جاتی۔ بصیرت اور فراست کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ یہ گر سکھا دے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی۔ گر سیکھا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، گورنر بھی بنے ہیں مدینہ کے، اور ساتھ رو رہے تھے، ساتھ ہنس رہے تھے، گدے پہ بیٹھے اور ریشم کا وہ رومال ہاتھ میں تھا، اور کہہ رہے تھے پیچھے ہٹ جاؤ، گورنر کی گاڑی آ رہی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، اور رو اس لیے رہے تھے کہ آج ابو ہریرہ کو بھی گورنر بنا دیا گیا، جو بیچارہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا اور لوگ پاؤں کی ٹھوکر مارتے، کہتے جنہ ابو ہریرہ، جنہ ابو ہریرہ، لو ابو ہریرہ تو دیوانہ ہو گیا۔ اور وہ کہتے لوگوں کو کیا پتا کہ 2 دن کا بھوکا ہوں اور یہ کہتے ہیں دیوانہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کیسے سمجھا پھر اس بات کو گورنر بننے کے باوجود؟ کہتے ہیں لولا الجہاد وبر الوالدین لتمنیت ان اموت وانا مملوک۔ اس حدیث کو دہرائیے، لولا الجہاد وبر الوالدین لتمنیت ان اموت وانا مملوک۔ اگر جہاد نہ ہوتا، والدین کی خدمت نہ ہوتی، تو میں یہ تمنا کرتا کہ مجھے موت آئے تو اس حالت میں کہ میں غلام ہوں۔ کیوں؟ غلام آقا کی بات مانتا ہے، غلام بات مان کے چلتا ہے۔ اطاعت کا مادہ جو ہے، ماننے کی روش، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے تو ایسے غلام کو دگنے اجر کا وعدہ دے دیا، من ادى حق اللہ وحق موالی، جو اللہ کا بھی حق پورا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور مالک کی بات بھی مانتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 اجر دینے۔ تو جو انسان مل جل کے نہیں رہتا، اس کی صلاحیت کبھی بھی نہیں کھلتی، اور وہ کبھی بھی مل جل کے کام کر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما من نبی الا وقد راع الشاء، کوئی بھی ایسا نبی نہیں جس نے بکریاں نہیں چرائیں۔ کیوں 1,24,000 پیغمبروں کو بکریاں چرانے پہ لگایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ بکریوں کی 2 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت، تھوڑی سی نظر ہٹاتے جاؤ وہ گئی اور یہ گئی۔ دوسری صفت، معمولی سی لگاتے جاؤ سادی ٹانک لٹک جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ موقع دیا ہوتا ہے، چونکہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، تو ان کو بھی چھوٹے چھوٹے بچے، اور اسی طرح جو عالمات ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی بچیاں بطور بکریاں دی ہوئی ہیں، تاکہ ان کی تربیت کریں اور ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو کہ کل کو ہم نے کام کیسے کرنا ہے۔ اور یہاں ابن القیم کا ایک چھوٹا سا قصہ اور اس کی وضاحت کر دے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنا زیادہ انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے اور اکیلا بیٹھ کے پڑھتا ہے، بس جی میں فنا فلا ہو گیا ہوں اور للہ فلا میری زندگی ہوگی ہے، حیاتی کلہا للہ، وہ اتنا ہی زیادہ صلاحیتیں ہونے کے باوجود امت کو نفع نہیں دے پاتا۔ کیونکہ فطرت ہے، کوئی بندہ بھی کامل نہیں، اللہ نے کسی میں کوئی کمال رکھا ہے، کسی میں کوئی کمال رکھا ہے، کسی میں کوئی کمال رکھا۔ سب مل کے جب بات کرتے ہیں، اسی کو ہی شور بولتے ہیں، جس کو آج ہم مشورے کا نام دیتے ہیں۔ چمبیلی کا پھول ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ فلاں پھول ہے، مختلف پھولوں سے شہد کی مکھی رس چوس کے لاتی ہے، جب وہ لا کے اکٹھا کرتی ہیں، پھر اللہ کے حکم سے شہد بننے کے قریب ہوتا ہے، اس کو عربی میں شور کہتے ہیں۔ مختلف آرا جب سامنے آتی ہیں، تو پھر یہ اس قابل بنتا ہے مشورہ یا وہ بات، کہ وہ لوگوں کے لیے شفا یاب بنانے کا کام دیتی ہے، جس طرح شہد سے شفا ملتی ہے، ایسی بات سے ہی انسان کو اس کی زندگی کے بہت ساری امور میں صحیح راستہ ملتا ہے۔ وہ امام ابن القیم لکھتے ہیں، ایک شخص نے کہا میں نے اپنے بچے کی تربیت کرنی جو کسی نے نہ کی ہو، اس نے 15 سال اس کو گھر میں بند رکھا، دنیا دکھائی نہیں، اس نے صرف دیکھا ایک ماں کو دیکھا اور ایک باپ کو دیکھا، کیا کمال کی صلاحیت پیدا ہوئی، تہجد پڑھ رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ باپ نے کہا آخر اس نے زندگی گزارنی ہے تو اس کو کچھ تو باہر نکالنا چاہیے، چلو بیٹا آؤ بازار چلے۔ اب جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ قدم نکالا ہو بازار کی طرف اور طرح طرح کی چیزیں دیکھنی پڑیں تو وہ کیوریز تو کرے گا، تو وہ ہر قدم پہ کہہ رہا تھا ابو یما حاجہ، بابا یہ کیا ہے، ابو یما حاجہ یہ کیا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے تھے۔ اچانک سے وہاں کچھ زیادہ ہی عورتیں آگے سے آ گئیں، اس نے تو ایک والدہ کو دیکھا تھا، تو کہتے ابو یما حاجہ یہ کیا، اور ماں تو دوپٹہ لے کے پردہ کر کے ایک طریقے اور سلیقے سے رہتی ہوگی، اس نے جب سافرات کو دیکھا بغیر پردے کے کہتا ہے ماں حاضہ یہ کیا ہے، تو باپ نے صرف سمجھانے کے لیے کہا بیٹا حاضح نعمہ یہ شتر مرغ ہیں۔ قصہ کوتا گھر واپس آیا، ماں نے بھی رپورٹ لینے کا کہا بیٹا آؤ ادھر، ذہبت السوق فملذی عجبت، تم بازار گئے، بتاؤ پھر تمہیں بازار میں سب سے اچھی چیز کون سی لگی، کہتا یا اما عجبتنی النعمہ مجھے سب سے زیادہ اچھے شتر مرغ لگے۔ ابن القیم کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ فطرت سے دور رہ کے تربیت نہیں ہوتی، فطرت کے مطابق تربیت ہوتی ہے، مل کے رہیں گے، کسی سے سیکھیں گے سمجھیں گے، یہ بری بات ہے یہ اچھی بات ہے، اور صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ ہارون الرشید اتنا بڑا بادشاہ، جب اس کو کسی نے یہ سبق دے دیا کہ اگر اپنی بادشاہی کو خیر والا بنانا چاہتے ہو تو تم ہر جمعے کے بعد علماء کی مجلس میں بیٹھو، اس نے کہا میں آج ہی جاتا ہوں، امام مالک پڑھا رہے تھے اور اسی طرح وہ پروٹوکولز کے ساتھ فوج ساتھ ہے، پولیس ہے، اور بادشاہ وقت تشریف لا رہے، امام مالک کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی، جن لوگوں نے اللہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے ان کو کوئی عہدے ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتے، اپنی پڑھائی کو جاری رکھا، درمیان میں کرسی رکھی حضرت ہارون الرشید نے اور بیٹھ گیا۔ اتفاق سے حدیث بھی امام مالک وہ پڑھا رہے تھے کہ متکبر کی سزا کیا ہے، تو جب حدیث کا ٹکڑا پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرہ برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہر بندہ چاہتا ہے ان یکون ثوبه حسنا ونعلو حسنة، اس کا لباس اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اچھا لباس اور اچھی جوتی کی بات نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنے آپ سے اور حق بات کو ٹھکرا دینا۔ ادھر اتنی بات ہوئی، ہارون کو عقل اللہ نے دی تھی، آرام سے کرسی چھوڑی اور نیچے بیٹھ گئے۔ اس دن کے بعد پھر ہارون الرشید نے امام مالک کی مجلس نہیں چھوڑی، اور پھر وہ کہا کرتے تھے، تھا وہ بھی بادشاہ، کہ ہارون جب تک 100 رکتے نہیں پڑھ لیتا 24 گھنٹے میں اسے چین اور سکون نہیں آتا۔ اس لیے معمول بتاتی ہیں ان کی بیوی زبیدہ کہ ایک وقت آ گیا کہ وہ 100 رکتے رات کو پڑھتے تھے، اور ہم تہجد کے لیے اٹھتے وہ ہم سے پہلے وہ اپنی ان رکتوں کو پورے کرنے کے چکر میں لگے ہوتے۔ رحمہ اللہ رحمت واسعہ، اور وہ کرسی پہ بیٹھے بادلوں کو اشارہ کر کے کہا کرتے تھے تم یہاں برسو یا نہ برسو، جہاں بھی جا کے برسو گے میری حکومت اتنی بڑی ہے کہ خراج میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی توفیق دی، اور پھر انہوں نے اپنے اس محل کے اندر قرآن کی تعلیم کا آغاز کیا۔ زبیدہ رحمہ اللہ، جس کے پاس 102 بچیاں قرآن پڑھتی تھیں، جن میں 70 بچیوں نے اپنے ہاتھ سے خط کوفی میں پورا قرآن لکھا تھا، اور یہ وہی زبیدہ ہے جس نے زبیدہ نہر بنوائی حاجیوں کے لیے پانی کے لیے۔ اور جب اسے کہا گیا کہ تو بہت مشکل ہے، کہتی آج ہمیں مشقت آئی ہے حج کرتے وقت، تو حاجیوں کا کیا بنتا ہوگا؟ جب ان کے سامنے وہ پیش کیا گیا کہ بہت اخراجات آئیں گے، کہا ایک مرتبہ پتھر توڑنے پر بھی اگر ایک دینار بھی خرچ آیا تو میں پھر بھی بنواؤں گی، اور اس نے بنوایا۔ دجلہ کے کنارے پہ ہی بیٹھی تھی وہ، جب سارے حسابات اس کے پاس پہنچائے گئے، اس نے اسی طرح پکڑ کے دجلہ کے سپرد کر دیے، کہا اللہ میں نے بغیر دیکھے اس کی پیمنٹ کر رہی ہوں، میرے حسابات کو بغیر دیکھے مجھے جنت بھیجوا دینا۔ اللہ عز و جلال اخلاص اور بصیرت اور فراست ہر ایک نصیب فرمائے۔ ما یخرج رجل شیئا من الصدقہ حتى يفك عنها لحي 70 شيطانا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ 70 شیطانوں کے منہ توڑ دیتا ہے۔ روایت ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے متعلق آپ نے کچھ بات آج بھی سنی۔ مناوی بیان کرتے ہیں حدیث کا مفہوم پیش کرتے ہوئے کہ صدقہ تو اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیے، جب رب کی رضا مل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے منہ موڑ دیتے ہیں۔ اس قدر انسان مضبوط قلعے میں چلا جاتا ہے کہ شیطان کی وہاں پہنچ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں 70 کا عدد جو بولا گیا ہے، اس سے مراد صرف 70 نہیں، یہ تکثیر کے لیے، کثرت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شیطان، شیطان کس کو کہتے ہیں؟ حق سے دور ہونا، کیونکہ شیطانہ یشتینو سے ہے، حق سے دور ہونا اور کرنا۔ ہوا بعید بفسق عن کل خیر وعن رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت اور ہر خیر سے اپنے فسق نہ فرمانی کی وجہ سے دور ہے۔ شیطان کا مطلب مخالفت کرنا بھی ہے، دنیا میں ہر قسم کی مخالفت کا سبب شیطان ہے، داخل ہونا بھی ہے، شیطان انسان کے جسم میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں الشیطان سرکش اور نافرمان چیز کو کہتے ہیں، بری روح کو بھی کہتے ہیں۔ سرکشی جانور بھی کرے یا انسان بھی کرے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خچر پہ سوار کیا گیا، وہ اچھلنے لگ گیا، تو انہوں نے فرمایا ما حملتمونی الا علی شیطان، تم نے تو مجھے آج شیطان پہ سوار کر دیا۔ شیاطین الرأس غصے کے جوش کو کہتے ہیں، شیاطین العرب عرب کے سرکش اور نافرمان لوگ، اور اس کا معنی سانپ بھی کیا جاتا ہے۔ الشاطن منحرف خبیث اور شریر کو کہتے ہیں۔ دوسرا بڑا معنی شیطان یا تو شاطا سے ہے، پہلا تھا شاطانہ سے، شاطا سے اگر ہو اس کا مطلب ہے بھڑکانا، جلانا۔ لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِن نَار، کیونکہ شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، تو یہ آگ لگانے کے ہی چکر میں رہتا ہے۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں كُلُّ مُتَمَرِّدٍ من الجن والانس والدواب وكل شيء، انسان، جن، چوپائے اور ہر چیز میں جو سرکش ہوگا اسے شیطان کہیں گے۔ اس لیے گھر میں اگر کوئی بچہ بھی کوئی نوک پلک درست نہ کرے تو گھر والے بھی کہتے ہیں دیکھو نا شیطان بن رہے ہو، جب وہ بات نہ مانے۔ شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ شیطان کو اس لیے شیطان کہتے ہیں کہ وہ پوری انسانیت کو خیر سے دور کرنے اور اس کو آگ کا ایندھن بنانے کے لیے چکمہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار لفظ ابلیس استعمال کیا، جس کا مطلب ہے نا امید، حیران اور متحیر۔ بعض کہتے ہیں کہ ابلیس اصل میں یونانی لفظ ہے جو فولیس سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے تہمت لگانا، تجربے کار، نا امیدی انسانیت میں پھیلانا، اور ایسے ایسے کارنامے سر انجام دینا کہ حیران رہ جائیں، یہ شیطان کے کام ہے جب وہ خیر کے کام نہ ہوں۔ اسی طرح تہمت لگانا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ عنصر غالب آ جائے اس پہ شیطان کا بڑا گہرا تسلط ہوتا ہے کہ وہ بات بات پہ دوسرے پہ تہمت لگائے۔ شیطان کیسے انسان پہ وار کرتا ہے اور تلبیس کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، دین میں شک پیدا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3276، صحیح مسلم 134، یأتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آئے گا اور کہے گا من خلق کذا، اچھا یہ چیز کس نے بنائی، من خلق کذا، یہ چیز کس نے بنائی؟ مومن جواب دے گا رب نے بنائی۔ اچانک سے ایک سوال پیدا کرے گا، من خلق ربک، بتاؤ نا تیرے رب کو کس نے بنایا؟ جب ایسی سوچ آئے تو تین کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، فلیستعذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھ لو، ولینتہی، سوچنا روک دو، اور دوسری روایت میں آتا ہے فوراً کہے لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تیسرا طریقہ شیطان کا یہ ہے جس کے ذریعے وہ تلبیس ایسی کرتا ہے کہ اللہ سے دور کرتا ہے، ذکر الہی سے دور کرتا ہے۔ سورۃ المجادلہ 19،
استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔
شیطان کا تسلط جب ہوتا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اس کا سب سے پہلا وار جو ہوتا ہے وسوسے کے بعد، تشکیک کے بعد، ذکر سے توڑتا ہے انسان کو، یہ شیطانی گروہ ہے، اور شیطان کا گروہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ نماز میں سستی پیدا کرتا ہے، نماز کو چھڑاتا ہے، اور نشاور چیزیں، محرمات کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ سورۃ المائدہ 9:1،
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔
شیطان یہ چاہتا ہے کہ عداوت، دشمنی اور بغض و حسد تمہارے درمیان پیدا کرے، اور شراب اور جوا، اس پہ توجہ دلائے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے اور نماز سے روکے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 389، سنن ابی داود 514، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی بالصلاة ادبر الشیطان وله زراط، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دوڑتا ہے اور آوازیں نکالتا ہے، حتی لا يسمع التأذین، یہاں تک کہ وہ اذان نہیں سنتا، فإذا قضی النداء، جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر وہی کیفیت اس کی ہوتی ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو شیطان پھر آ جاتا ہے، حتی يخطر بین المرء ونفسه، پھر انسان کے نفس کے درمیان اور انسان کے درمیان وہ ایک کام کرتا ہے، کہتا ہے اذکر کذا، اذکر کذا، یاد کرو یہ تیرا کام ہے، یہ تیری چیز ہے. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ، جو اسے پہلے کبھی یاد نہیں آئے. حَتَّى يَضِلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، یہاں تک کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے رکھتے کتنی پڑی ہیں. باطل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے. سورة الانعام 4:3.
فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اگر ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تھا تو ان کو گڑگڑانا چاہیے تھا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے انہیں مزین کر دیا جو وہ برائیاں کرتے. اور دوسری جگہ اللہ عز وجل نے فرمایا، سورة الانفال 4:8.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ خوف اللہ واللہ شدید العقاب.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب مزین کیا شیطان نے ان کے اعمال کو. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ، پریشان کیوں جیتنا تم نہیں ہے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، ٹینشن کیا میں تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارے ساتھ ہوں. اس قدر شیطان مزین کرتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن پتہ اس وقت چلا. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، دوڑ گیا. فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تمہیں نہیں نظر آ رہی، دوڑ کے اپنی جان بچاؤ. میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ عز الجلال سخت عذاب دینے والے. کتنے طریقے ہوئے شیطان کے، وسوسہ ڈالنا، دین میں شک، ذکر سے غافل، نماز اس پہ سستی، باطل کو مزین کرنا. چھٹی بات، بری دوستیوں کی طرف انسان کی رغبت دلاتا ہے. بری ہم نشینی اور بری مجلس انسان کو شیطان کے شکنجے میں ڈال دیتی. اللہ عز وجل نے اسی بات کو بیان کیا ہے سورۃ الفرقان 2:9.
وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا.
قیامت کا دن ہوگا، يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھوں کو خود چبائے گا. یہ ظالم ہے کون؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، کاش میں نے اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش میری بربادی، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، قرآن آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان تو ہے ہی ذلیل کرنے والا. بات تو دوست کی ہو رہی تھی تو شیطان کہاں سے آ گیا؟ جو دوست قرآن سے دور کرے وہ شیطانی ہوتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا سورۃ الزخرف 3:6,
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.
وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جو رحمان کے ذکر سے ہی دور ہو جاتا ہے, آنکھیں بند کر لیتا ہے, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اس پہ شیطان اللہ مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اس کا گہرا دوست بن جاتا ہے, بلکہ اس جیسا ہو جاتا ہے, وہ چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں شیطان فی جسم انسان, انسان کے جسم میں شیطان ہے, وہ نظر انسان آتا لیکن ہے شیطان. ساتواں طریقہ, صحیح الجامع کی روایت ہے 6690, بغیر کسی شرعی سبب کے عورت کا بن سور کے گھر سے نکلنا. المرأة عورة, عورت پردے کا نام. وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے ورغلانے کے لیے نکلتا ہے. وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبْ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا, اور سب سے قریب اللہ کی رحمت کے, اللہ کی رضا کی ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا, سب سے قریب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر میں ہوتی ہے. سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے المؤمنة تتزین لزوجها والمنافقة تتزین لغیر زوجها, مومنہ زینت کو اختیار کرتی ہے جہاں اللہ نے اسے حکم دیا ہے. سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا قول آپ نے سنا, اس لیے علماء یہ کہتے ہیں الزینہ تنقسم الى خمسۃ اقسام, زینت کی پانچ قسمیں ہیں. الزینہ للثابت واجب, والزینہ للخاطب مباح, والزین للعاتب, والزین للغاصب, والزین للحاطب. ثابت سے مراد خاوند, شریعت میں ثابت ہو چکا ہے اس کے لیے زینت اختیار کی جا سکتی, واجب ہے. للخاطب, خطبہ کے لیے, نسبت طے کرنے کے لیے مباح ہے. للعاتب, اپنی عزت کو تان و ملامت کے حوالے کرنے کے لیے ناجائز ہے. للغاصب, عزت کے غصب کے لیے حرام ہے. للحاطب, جب وہ غیر شرعی طریقے سے تزین کو واضح کرنے والی اور عقیدہ بن جائے تو پھر عمل کو ضائع کرنے والی یہ زینت ہے, اور یہ سب سے بڑا حرام کام ہے. للثابت, للخاطب, للعاتب, للغاصب, للحاطب. آٹھواں طریقہ جس سے شیطان حملہ کرتا ہے, فضول خرچی اور فضول کاموں میں وقت کو ضائع کرواتا ہے. سنن ابی داود 4940, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا یتبع حمامۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا تھا. فقال شیطان یتبع شیطانا, شیطان شیطاننی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور بعض لوگوں کو اس قدر محبت ہوتی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہاں پرندے کو رکھنا اس کو خوراک دینا جائز ہے، لیکن اس قدر جشے کا ہونا یہ سراسر اپنے ایمان اور اپنے منہج کو داغدار کرنے کے مترادف ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور یہاں رک ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیے، جو دین کی خدمت نہیں کرتا اللہ اس سے پھر جانوروں اور پرندوں کی خدمت کرواتا ہے۔ ایک ہے انسان کے اندر خیر خواہی، کوئی بھی پرندہ دیکھے اس کے سامنے پانی رکھ دینا یا کچھ دانے ڈال دینا ان کی خوراک، ایک ہے کہ اس کو مشغلہ بنا لینا۔ دونوں میں فرق، کبوتری کے پیچھے جانے والے کو آپ نے کیا لقب دیا؟ شیطان یتبع شیطان۔ جبکہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، معمولہ تو تھی ابو عمیر کے پاس، لیکن اس قدر اس پہ وقت لگا دینا، جو دین کی خدمت نہیں کرتا، غزالی سچ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے کام کیا لیتے ہیں، خود تو غسل کرے نہ کرے وہ اپنی ڈاگی کو غسل ضرور دیتا ہے۔ دین کی خدمت پہ لگے تو اللہ ان طرح کے کاموں سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ نواں طریقہ، گناہ اور زیادتی پر مبنی سرگوشیاں کرواتا ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 9،
یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔
ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، زیادتی، اللہ کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کیا کرو۔ ہاں نیکی کی بات کرو، تقوی کی بات کرو، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے سرگوشیاں ہوتی ہیں تاکہ مومنوں کو غمگین کریں۔ اس طرح کی بری سرگوشیوں سے مومن غمگین ہوتے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ دسویں بات، بلکہ اس سے پہلے صحیح بخاری کی روایت لکھ لیجئے، 6290، اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تین لوگ ہو، فلا یتناجسنان دون الثالث، تین بیٹے ہیں دو الگ ہو کے سرگوشی نہ کریں، الا باذن، ہاں اجازت لے کے کر سکتے ہیں، فان ذلك یحزن، یہ اس کو غم میں ڈالے گا۔ دسویں بات، شیطان فقیری کا خوف ہر وقت دل میں ڈالتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ سورۃ البقرہ 267،
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔
شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی اور اس طرح عریانی کا، اللہ کا وعدہ ہے بخشش کا اور فضل کا، اور وہ وسعت والا ہے، وہ علم والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا، سورۃ آل عمران 175،
انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔
شیطان کا تو کام یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے ڈرا ہی رکھتا ہے، تم نہ ڈرا کرو، بس اللہ سے ڈرو، خافونی مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ عز و جلال فرما رہے ہیں ان کن تم مؤمنین، اگر تم سچے ہو اور ایمان لانے میں تم نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا ہے. بقیہ انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.